بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قصہ بیان کیا تھا قصص الانبیاء میں سے، اور آج کی نشست میں اسی قصے کی تکمیل کرتے ہوئے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں قصوں میں سے جو اہم فوائد ہیں اور جو اہم پیغامات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد ان قصوں میں، اس کو بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصر سے واپس فلسطین کی طرف گئے تو اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سارا علیہ السلام تھی اور ہاجر علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہاجر علیہ السلام کو فرعون مصر نے تحفے کے طور پر سیدہ سارا علیہ السلام کو دیا تھا. جب واپس فلسطین پہنچے اور وہاں پر رہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی و کافی عرصہ ہو گیا تھا اور ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 86 سال عمر تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا. بیٹے کا کیا قصہ ہے اور کیسے پیدا ہوئے؟ سارا علیہ السلام نے دیکھا کہ شاید ان کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہاجر علیہ السلام ان کو عطا کی گئی تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی اور ان کو اجازت دی کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں اور ان سے اولاد بھی پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاجر علیہ السلام سے اولاد عطا فرمائی، اور جیسا کہ عام گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ سوکنیں آپس میں جگڑتی ہیں، آپس میں ان کی بنتی نہیں ہیں، یہ بشریت کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے. اگرچہ بہترین گھرانہ تھا، نبوت کا گھرانہ ہے، لیکن عورتوں کے ان معاملوں سے وہ بھی نہ بڑھ سکے، سبحان اللہ. تو جب معاملات سنگین ہوئے اور جھگڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے بیٹے، پہلے بیٹے نہیں ہیں. اسحاق علیہ السلام سارا علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ہاجر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو جب ان کے گھر میں یہ پریشانیاں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہاجر اور اس کے بیٹے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کو جو ہے وہ مکہ کی وادی کی طرف لے کے جاؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فلسطین سے مکہ کی طرف جاتے ہیں. صرف نام ہے اور جگہ کے اعتبار سے صحرا ہی صحرا ہے, ریت ہی ریت ہے, کوئی پانی نہیں, کوئی زندگی نہیں. وہاں پر جب پہنچے تو ایک ٹوکری کھجور کی اور ایک مشیز پانی کی رکھی اور واپس چلے گئے. تو حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑتے ہوئے کہتے ہیں اے ابراہیم ہمیں کیوں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس جگہ پر, اے ابراہیم کیا وجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں فرمائی. اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں تھی. یہ امتحان اور آزمائش دیکھیں آپ کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جانا جس میں ہر طرف موت نظر آ رہی ہو, اکیلے بغیر یار مددگار کے, اور پھر کلام بھی نہیں کرنا اور وجہ بھی نہیں بتانی, بڑی آزمائش ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے, مومنہ عورت کے ایمان کے نور کو تو دیکھیں آپ, انہیں علم ہو کہ اللہ کے نبی ہیں, ظلم کبھی نہیں کرتے, ان کے اخلاق کیسے تھے, کیسے ہیں, کیسے کردار تھا, کیسے رہن سہن تھا, وہ بہترین واقف ہے. اگر بیوی کے خاوند کو نہیں جانتے پھر کون جانے گا؟ سب سے قریب بیوی تو ہوتی ہے نا. آج عجب بات ہے, بعض لوگوں کی بیویاں, ہماری بیویاں آج تک ہمیں پہچاننے میں بہت دور ہیں. عجب سی بات ہے, غلطی تو ہوتی ہے نا, ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی ہیں, غلطی نہیں کرتے. یہ غلطی نہیں ہے کہ اکیلے چھوڑے اور بھیڑیے جو ہے وہ کھا لیں, جانور جو ہے وہ اذیت دیں, یہ تکلیف دیں, یہ بھوکے پیاسے مر جائیں, ہرگز نہیں. تو اللہ کے نبی ہیں, ظاہر ہے کچھ کیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا. اس لیے سوال کرتی ہیں اللہ ہمارا کبھی حاضر, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر کے اشارے سے سر ہلا کے فرمایا جی ہاں. اس عظیم عورت نے جو جواب میں الفاظ کہے, واللہ وہ سونے کے پانی سے لکھے تب بھی کم ہے. فرماتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر ہماری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا. جب آپ ہمیں اللہ کے سپرد اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم پر راضی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے دور ہو کے, ان کے سامنے نہیں, تھوڑا سا دور ہو کے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے, دور ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کے گھروں میں حفاظت فرما, وہ ہر شر سے محفوظ فرما. تیرا ہی حکم تھا, تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیرے ہی سہارے پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سارا حاجر علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتی ہے, کچھ عرصہ وہاں پہ رہتی ہیں اور کھجور کھاتی رہتی ہیں, پانی پیتی رہتی ہیں, بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں. کچھ دیر کے بعد, کچھ عرصے کے بعد کھجور بھی ختم ہوئی, پانی بھی ختم ہوا. اب بچہ پریشان ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, خود بھی پیاسی ہیں, بھوکی ہیں. تو دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو ان کی جگہ جہاں پر بیٹھے تھے زیادہ قریب تھا. انہوں نے کہا اس پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں, ہو سکتے پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ, کوئی چیز نظر آئے, کوئی زندگی کہاں سے نظر آئے, کہیں سے نظر آئے, کہیں سے کوئی آسانی ہو جائے, کسی کو مدد کے لیے پکارو. تو اس پہاڑ کے اوپر چلی جاتی ہیں, صفا کی پہاڑی کعبے سے زیادہ قریب ہے. وہاں پہ گئی تو کچھ نظر نہ آیا, پھر سامنے دیکھا تو دوسری پہاڑی نظر آئی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی نظر آ جائے. تو نیچے اترتے ہیں صفا سے مروہ کی طرف, وہ دوسری پہاڑی وہ مروہ کی پہاڑی تھی, اس کی طرف جاتے ہیں. اور راستے میں جو آج ہم دیکھتے ہیں دو گرین لائٹیں, جو سبز لائٹیں ہیں, یہ وہ جگہ جہاں پر انہوں نے دوڑ لگائی تھی کہ میں جلدی سے, اب بچے تو اکیلا ہے وہاں, بچے کی طرف دیکھتی بھی صحرا تھی, اب وہ دیواریں تو جیسے کاج دیواریں اور ہمیں کعبہ جو ہے مشکل سے نظر آتا ہے, اس وقت تو یہ دیواریں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو کعبہ بھی نہیں تھا, اس وقت تعمیر نہیں ہوتا, کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی. تو بچوں کو ایک طرف سے دیکھ رہی ہیں اور خود بھی مدد کے لیے جد جہد کر رہی ہیں. تو ان کی نظر بچوں کی طرف ہے, جب اس جگہ پہ پہنچی تو تھوڑی سی دوڑ لگائی. عورت کتنا دوڑ سکتی ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, بھوکی ہے, پیاسی ہے. تو اس گرین سبز لائٹ سے لے کے دوسری سبز لائٹ تک یہاں تک گئی, پھر تھک گئی, پھر چلتے ہوئے گئیں مروہ کے اوپر گئیں, دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. پھر ایک سوچ ہے ہو سکتا ہے اس وقت وہاں سے کوئی آ رہا ہو, کوئی انسان میں ہوتا ہی کہ ابھی تو کچھ نہیں تھا, ابھی یہاں تک وہاں ہو سکتا ہے ابھی کچھ ہو اور کوئی آسانی ہو جائے. تو پھر واپس جاتی ہیں صفا کی طرف, پھر اوپر سے دیکھتے کچھ نظر, پھر واپس آتی ہیں مروہ کی طرف. سات چکر لگائے ہیں میرے بھائی, آج ہم مرد ہیں, پانی بھی پی کے جاتے ہیں, کھانا بھی کھا کے جاتے ہیں, سات چکر مشکل سے ہم سے ہوتے ہیں. اس عظیم عورت کو دیکھا, فرق یہ ہے کہ ہم شاید اپنے جسم سے اپنے پاؤں سے چل کے سعی کرتے ہیں, اس وقت اپنے دل سے سعی کر رہے تھے نجات کے لیے. اور آج بھی ہم اگر دل سے سعی کریں, عبادات کریں, تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. اگر جب ساتویں مرتبہ مروہ کی پہاڑی پہ تھی تو آواز سنی, دیکھے تک کوئی شخص ان کو نظر آئے, جلدی سے وہاں پہ گئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا اور زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا. زمزم کا پانی کا آغاز اس وقت میں ہوا جب پانی کو دیکھا تو حاجی علیہ السلام جلدی سے پانی کو روکنے کی کوشش کی, یہ پانی ضائع نہ ہو جائے. یہ پانی تو بہہ جاتا ہے, تو مٹی سے جلدی سے مٹی کو اکٹھا کرنا شروع ہوئی تاکہ یہ پانی جو ہے وہ اتنا مروکن جس طرح استعمال کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو روکتے روکتے جو ہے پانی کہاں روک, پانی تو روکتا نہیں ہے نا, لیکن انہیں اپنے لیے جو کرنا تھا وہ پانی جمع کر لیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ماں حاجر علیہ السلام پر, اگر پانی کو نہ روکتی تو آج یہ پانی چشمے کی طرح چل رہا ہوتا. تو ان کے روکنے سے یہ پانی تھوڑا سا تھم گیا ہے, سبحان اللہ. تو پانی پیتی رہی اور زمزم کے پانی میں برکت ہے. زمزم کا پانی جو ہے یہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, سبحان اللہ. اس کے اندر جو معدنیات اتنی تیز ہیں کہ اگر بھوکا شخص پی لے تو اس کی بھوک کچھ دیر میں مٹ جاتی ہے. اور آپ خود تجربہ کیا ہوگا جب آپ جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ, جب بھوک محسوس ہوتی ہے پانی پی لیتے ہیں تو بھوک جو ہے سبحان اللہ ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں پر پانی وہاں پر زندگی, جو ہی پانی اس جگہ پہ پاک جگہ پہ نکلا تو آسمان کے پرندے بھی جمع ہونے شروع ہوئے. تو آسمان کے پرندوں کو دیکھ کر ایک قافلہ جرہم کا قافلہ وہاں سے گزر, یمن سے جا رہا تھا شام کی طرف. یہ ایسا قافلہ جو اپنی ایک خاص جگہ کی تلاش میں تھا, جہاں پر ہمیں کوئی پانی ملے گا, کوئی زندگی ملے گی, جہاں پر ہم رہ سکیں گے آسانی سے, تو ہم وہاں پہ اپنا رہن سہن بنانے گے, وہی ہمارا جگہ, وہی ہمارا ملک ہوگا. تو شام وہی ایک جگہ تھی جو کو نظر آ رہی تھی کہ یمن سے شام, بیچ میں کچھ نہیں تھا. غور کریں یمن سے شام تک بیچ میں کوئی زندگی نہیں تھی, صحرا ہی صحرا تھی. آج یمن کے شام کے بیچ میں دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے, خیر خیر برکات ہی برکات ہے. بہرحال جب راستے میں جرہم قبیلہ جو ہے عرب کا مشہور قبیلہ جرہم قبیلہ جا رہے تھے تو راستے میں پرندے دیکھے, کیونکہ سردار نے کہا کہ پرندے جو ہیں یہاں پر کبھی دیکھے نہیں ہم نے, اور پرندے آتے ہیں پانی پہ, اور یہ جو واد ہے جہاں پر پرندے ہمیں گھومتے نظر آ رہے ہیں, یہ تو وہ واد ہے جہاں پر زندگی ہوتی نہیں اور کبھی نہ تھی. تو دو لوگوں کو بھیجا جا کے دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہے, کہیں پانی تو گھوما تھا پانی تو نہیں یہاں پہ, اور مسافر کے لیے پانی زندگی ہے, جہاں پر پانی ملا پانی کو لیا, اگر وہ پانی وہاں پہ ختم بھی ہو گئے تو آگے تو اس کو لے جا سکتے ہیں پانی اٹھا کے اپنی یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. وہاں پر جو دو لوگ ہیں وہاں پر دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے کہ بچے کو اٹھائے اور پانی وہاں پہ واپس آتے سے در خبر دیتے ہیں, پورا قبیلہ وہاں پہ جاتا ہے اور حاجر علیہ السلام فرماتی ہیں ایک شرط پہ, کیونکہ وہ یہ عرض کرتے کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے سات طلبہ, ہم نے یہاں پہ اپنی جگہ بنانی ہے, ہم مسافر لوگ تھے شام کی طرف جا رہے تھے, ہمیں یہ جگہ قریب پڑتی ہے, ہمارا سفر بھی آدھے سے زیادہ بچ گیا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے, یہ جگہ جو ہے ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے اگر ہمیں اجازت ملے. دیکھیں عربیوں میں دیکھیں زوال تو جاہلیت کا ہے لیکن عربیوں میں دیکھیں یہ ایک جذبہ اور عورت کی قدر عورت کی عظمت, اگرچہ اکیلی ہے مل کے قتل کر لیتے مار لیتے نہیں اجازت نہیں, اگرچہ پانی زندگی ہے لیکن وہ عورت اس وقت پانی کے پاس موجود تھی اور اس جگہ پہ پانی تھا بھی نہیں, اب اس عورت نے پانی کیسے نکالا کس طریقے سے پانی ہوا وہ الگ کہانی الگ قصہ ہے, لیکن اس وقت جو ہے ہم اجازت اس عورت سے لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پہ کہ پانی کا حق میرا ہوگا اور میری اجازت سے پانی ملے گا, زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی نا. تو قوم پوری قوم میں بڑی عزت تھی ان کی اور ان کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا بڑے لوگوں میں ہوتا تھا, جس کا بھی پانی کی زندگی ہے اور یہ عہد ہوا تھا اور یہ دیکھیں عہد عہد کو عہد کی پاسداری کرنا جو ہے یہ جاہلیت میں بھی تھا. میرے بھائیو دیکھیں آج عہد کے بعد مسلمان میں کوئی قدر نعمت نہیں رہی, اس زمانے میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ عہد رہا اس طریقے سے. تو ان کو گھر میں حاج علیہ السلام کو گھر مل گیا اور پورا ایک ملک وہاں پہ قیام ہونا تھا سبحان اللہ, ایک شہر قیام ہونا تھا ام القرى کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بسانا تھا اور اس کا آغاز اس وقت میں ہوا اور جو ان کو پانی کی ضرورت تھی تو جو ان کی ضرورت تھی پانی سے پوری ہوئی, ان کی ضرورت لوگوں سے پوری ہوئی اور اس طریقے سے یہ قبیلہ وہاں پہ شروع ہوا اور زندگی کا آغاز ہوا اور ام القرى جو ہے اس طریقے سے وجود میں آئی. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے ساتھ رہا اور انہی کی زبان سیکھی اور اتنی ذہین تھے سبحان اللہ کہ عربی عربوں سے اچھی بولتے تھے, انہیں سے سیکھی اور ان سے اچھی عربی بولنا, یہاں تک کہ ایک مثال بن چکے تھے ادب میں اخلاق میں سوچ میں, یعنی اپنی جوانی میں جو کہ جوان ہم عمر لوگ تھے وہ سب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے یعنی ایک بہترین نمونہ سمجھتے تھے. ایک تو ان کی والدہ کی وجہ کہ بڑے عظیم عورت تھی, ان کی بڑی قدر بڑا احترام تھا اور پھر ان کے اپنے اخلاق بھی تھے, بھی نبی کے بیٹے ہیں سبحان اللہ, ان کے خون میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے اور خود بھی نبی بننے والے ہیں سبحان اللہ, تو ان کے اخلاق شروع سے اچھے تھے اور جو دیکھتے تھے ان سے یعنی پیار محبت اور ان کے سامنے جو ہے بڑے یعنی احترام سے بڑی عزت سے بات کرتا تھا. پھر انہی میں سے شادی کی, یعنی ایک عورت سے شادی کی, ان کے ساتھ رہے, لیکن اس سے پہلے شادی سے پہلے دو واقعے ہوئے بڑے واقعے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے گھر والوں کو جا کے دیکھو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کئی مرتبہ فلسطین سے مکہ کی طرف آتے تھے اور بچوں سے مل کے جاتے تھے, ایک مرتبہ آئے اپنے بچوں کو دیکھا اور ملا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے یہ خواب اس خواب کا ذکر کیا, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا جب بابا جی تو خواب ہے, اب خواب ٹھیک ہے خواب ہے تو خواب ہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی یہ تعبیر ہے وہ تعبیر ہے وہ تفسیر ہے نہیں. فرماتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, میرے والد جو تمہیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کرو, اس کی تعمیل کرو, میری فکر نہ کرو, انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. میرے بھائیوں یہاں پہ تھپڑ نہیں مارنا, کوڑے نہیں مارنے, گردن کاٹنی ہے, ذبح کرنا ہے, جان دینی ہے. افعل ما تؤمر, اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کے حکم پر اللہ تعالی کے حکم پر راضی ہوں. یہ تعلیم کہاں سے ملی, یہ تربیت کس نے کی؟ ہاں اس عظیم بہت ہے اور اس عظیم باپ نے. ابراہیم علیہ السلام والد ہیں, جب بھی آتے تھے تو اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بچپن سے, اور ان کی والدہ جو زیادہ وقت زیادہ عرصہ اپنے بچے کے ساتھ رہی, ابراہیم علیہ السلام تو کبھی آتے ہیں کئی مہینوں کے بعد, وہ تو ہمیشہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتا تھا. وہ عظیم عورت نے اس وقت یہ فرمایا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چیز جانتے تھے اللہ جس چیز پر راضی ہے میں اس چیز پر راضی ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں, فلما بلغ معہ السعی, جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایسی ہوئی کہ اپنے باپ کے ساتھ کندھے تک پہنچے اور ان کے ساتھ چلتے تھے, اور یہ عمر جو ہوتی ہے اس میں بچہ بڑا پیارا لگتا ہے, اور باپ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ اب میرا سہارا بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, آزمائش ہے. بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا دور کر کے لے گئے, لوگوں کی آنکھوں سے دور, کوئی دیکھ نہ لے. یہ کوئی بہادر کی بات نہیں ہے کہ دنیا سے جہاں کو دکھا بیٹے کو ذبح کرنا, نہیں, اللہ کا حکم ہے تو اس مناسب جگہ پہ جہاں پر اللہ کا حکم تھا وہاں پہ لے کے گئے. شیطان نے کئی وسوسے سے ڈالے دل میں, خواب ہی تو تھا, خواب کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھ ذبح کرو گے. بار بار یہ خیال آتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مضبوطی, تقوی عروج پہ, اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو پھر ایسی وسوسے اور ایسی باتیں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بعض روایات میں آئے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور روکنے کی کوشش کی, تو ابراہیم علیہ السلام ایک کنکر مارا, پھر آگے نظر آئے, پھر دوسرا کنکر, پھر یہ جو جمرات ہیں تین, اس کی یہ کہانی بتاتے ہیں. اور پھر یہ جو منا ہے جہاں قربانی گاہ ہے, یہ وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لے گئے تھے. اور غرض الحج, جتنے بھی حج کے یہ جو احکام جو حج ہم کرتے ہیں, طواف ہے, سعی ہے, جمرات ہیں اور قربانی ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی لائف ہے پوری, ان کی گھرانے کی زندگی جو ہے وہ کیسے تھی, اور ان کو ہم نے ریوائز کرنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ رہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے رہے. اگر وہاں پہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں, بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے سیدھا نہ لٹانا, ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کے جب چھری پھرے آپ کے ہاتھ نرم ہو جائے اور آپ سے یہ کام نہ ہو سکے, جس کام اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا ہے, تو میرا منہ جو مٹی کی طرف کر دینا, ادھر لٹا دینا اور مجھے ذبح کر لینا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیتے ہیں اور سر کو اوپر پکڑ کے کرتے ہیں, گردن کو آگے کرتے ہوئے, اور چھری جو ہے دایاں ہاتھ پکڑ کے ذبح کرتے ہیں. میرے بھائیوں, چھری زور سے اپنے بیٹے کی گردن میں چلا دیا. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو, میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں تو علم غیب جانتا ہی ہوں, یہ تو ویسے ہی میں نے ذبح کرنا نہیں ہے, تو پھر آزمائش کی کوئی بات باقی رہتی ہے؟ انبیاء کو علم غیب مطلق نہیں تھا, اور انبیاء کے شان میں گستاخی اگر کوئی یہی کہے کہ انبیاء کو علم غیب آتا تھا, اگر علم غیب کا پتہ ہوتا تو پھر یہ سارا نعوذ باللہ ڈرامہ ہی تھا, اور کیا تھا نعوذ باللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ علم غیب مطلق انبیاء کو نہیں ہے, ورنہ آزمائش تو پھر باقی نہیں رہتی نا. آزمائش کا کیا فائدہ پھر, آزمائش کیسے ہے پھر جب پتہ ہے پہلے سے تو یہ نجات ہونی ہے تو نہیں. تو زور سے چھری پھیری ایک مرتبہ دو مرتبہ. بیٹا کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. بیٹے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید باپ ہے دل نرم ہو گیا اور ہاتھ جو ہے وہ شاید صحیح کام نہیں کر رہے, لیکن باپ کا ایمان دیکھیں. بیٹا صحیح اپنا خون ہی صحیح, اسی نے دیا ہے, اسی کے حکموں کی ذبح کرو, میں تو حکم کی تعمیر کرنا ہی جانتا ہوں. چھری نے کہاں کاٹنا تھا؟ اللہ تعالی نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں ہے, ایک خدش بھی نہیں ہونا چاہیے, چھوٹا سا زخم بھی نہیں ہونا چاہیے. وہی چھری جو ابھی تیز کر کے آئے تھے اب کاٹ نہیں رہی. میرے بھائی چھری بھی اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے, آگ بھی اللہ تعالی کے حکم سے جلاتی ہے. آگ جلاتے اللہ کے حکم سے, چھری کاٹتے اللہ تعالی کے حکم سے. جب آزمائش مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ تو علم سے جانتا ہے کہ ابراہیم نے کیا کرنا ہے. ابراہیم ایسا نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے, فرق دیکھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے علم غیب میں کہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوگا, لیکن ابراہیم صاحب کو کیا خبر تھی, اسماعیل صاحب کو کیا خبر تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس باپ بیٹے کو بلند درجہ عطا فرمانا ہے, لیکن اس امتحان کے بعد. میرے بھائیوں کوئی بھی بڑھائی کوئی بھی عظمت مفت میں نہیں ملتی, انبیاء علیہ السلام کو مفت میں نہیں ملی تھی. میں اور آپ کون ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ جد جہد, آزمائشیں, تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی, صبر کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑے گا, تب تو کامیابی ممکن ہے. نہیں اگر اپنی مرضی سے ہم کرتے رہیں گے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہیں گے تو پھر تو کامیابی ممکن نہیں ہے. عظمت قربانی سے جڑی ہوئی ہے, وقت قربان کرنا پڑے گا, آرام قربان کرنا پڑے گا, بہت سارے کام چھوڑنے پڑیں گے, بعض ضروریات کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور امتحانوں پہ صبر کرنا پڑے گا, اچھے حالات میں اللہ کا شکر کرنا پڑے گا. ان چیزوں میں عظمت جڑی ہوئی, ان چیزوں سے عظمت جڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. 40 سال ایک دمبے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا اور جنت سے کھاتا رہا اس دن کے لیے. وہ دمبا فرشتے لے کے آتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی نہیں, اس دمبے کی, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بکرا وہ دمبا ذبح ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسرا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, پھر جب واپس آتے ہیں اگلی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے. ہاں اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے میرے گھر کی تعمیر کرو, اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مل کے کرتے ہیں. جو کعبہ کی بنیاد, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرشتے نے جگہ متعین کر دی ہے اور جگہ کا پتہ چل گیا کہ کس جگہ پہ اب کعبہ کی تعمیر کرنی ہے, تو جب بنیاد کے لیے زمین کو کھودا گیا تو اس میں پہلے سے پتھر موجود تھے. سبحان اللہ, بعض روایت میں ہے کہ پہلے سے جو کعبہ کی بنیاد ہے پہلے سے موجود تھی, اور یہ کعبہ جو ہے یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب طوفان ہے تب ٹوٹ گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, تو نوح علیہ السلام پہلے کعبہ موجود تھا اور شیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. جو بنیادیں تھیں وہ جنت کے پتھر سے تھی، پہلے سے موجود تھی. ایک روایت میں کہ سبز پتھر پہلے سے موجود تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، پھر انہی پتھروں پہ انہوں نے یہ زمین کے پتھر اٹھائے اور ان کے اوپر رکھتے گئے اور کعبے کی تعمیر ہوئی. جب حجر اسود کی جگہ آئی تو اللہ تعالیٰ کو حکم تھا یہاں پر کوئی خاص پتھر رکھو ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص پتھر بیٹے کو بھیجا، اس میں ایسا بیٹے کوئی خاص پتھر لے کے آؤ، اور پتھر تو پتھر ہی ہوتے. اب خاص پتھر کیسا جو عام پتھروں سے بالکل منفرد ہو، ڈفرنٹ ہو، یونیک. جا کے ڈھونڈتے کچھ وقت کے بعد، اب دیکھیں گرمی ہے سردی ہے، آج کے بعد جوانوں کو ہم کہتے ہیں بیٹے یہ کام کرو وہ کام کرو، کہتے ابھی تو کر کے ہو پھر کہاں جاؤ، فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بیٹے بھی دیکھیں ذرا ان کی تربیت بھی دیکھیں، پتھر اٹھا کے آئے یہ پتھر نہیں، دوسرا یہ پتھر نہیں، تیسرا یہ بھی پتھر نہیں. یہ نہیں کہا کتنے پتھر لے کے پھر آپ جا کے ڈھونڈیں. ہمارے بچوں کو تو یہ آ رہا ہے اللہ رحم اللہ سبحان ہوتا ہے، دو دفعہ کہاں کے تیسری مرتبہ ابھی ہم سے نہیں ہوتا ہے. ہم تو کر چکے ہیں، ابھی آپ بھی بہتر جانتے ہیں. آپ لے کے چھوٹا سا سودے کے لیے بیچتے ہیں بیٹا یہ لے کے آؤ، ایک دفعہ گئے غلط لے کے دوسری غلط، تیسری بار میں خود جا کے بولوں گا انہا ہونا قائد ہو، ہم سے کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ، جب تیسری مرتبہ گئے پتھر لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اور پتھر نازل فرمایا. واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا چکے تھے، ابھی تو پتھر نہیں دیے کہاں سے آئے. حجر اسود سفید تھا، بالکل حجر اسود سفید تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، اور آج وہ حجر ابیض حجر اسود کے نام سے معروف و مشہور ہے. اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا، حجر اسود ہو گیا. پھر وہ حجر اسود جو ہے یہ زمین کا پتھر نہیں ہے جسے آج ہم بوسہ دیتے ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم حضرت کو بوسہ دیتے ہیں، زمین میں پتھر نہیں ہے. بہرحال حضرت اسد کو رکھا گیا جس جگہ پہ رکھنا تھا، اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ رکھیں، یہ کتنے اوپر ہو جائے کتنے نیچے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ حکم سے ہوا سارا. مکمل تعمیر ہوئی کعبے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، اب لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. اس سے پہلے جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو باپ اور بیٹا دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ تعالیٰ ہم نے، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تعمیر تو کر لی تیرے گھر کی، لیکن تو عظیم ہے، تیرا گھر بھی عظیم ہے، ہم تو بشر ہیں، ہمارے اندر نقائص موجود ہیں، اگر کوئی کمی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیں. تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے جد جہد کو جو ہم نے یہ جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. یہ نہیں جیسے کہ بعض لوگ اللہ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں نا، تھوڑا سی عبادت کر لیتے ہیں، اسی نتان پہ چلتے ہیں. ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. تحجد پڑھیے تو ہفتہ پورا تو خراب کر دیا نا، میں نے تحجد پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن پڑھیے تو اپنے لیے پڑھیے، اللہ کا شکر کرو کہ توفیق اس نے دی ہے. واللہ خوشی جانتے کس نے، بعض خوش ہوتے مجھے اچھی نوکری ملی، بعض خوش ہوتے مجھے جو ہے نا شہرت ملی، بعض خوش ہوتے ہیں مجھے فلان جگہ سے پیسہ ملا، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں میرے لاٹری نکلے، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں مجھے لیکن بندے اصل خوشی جو ہے جانتے کس میں ہے اور کس پہ ہمیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. جب فجر کے وقت فجر کی نماز کے لیے بیداری ہو اور اٹھ کے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، یعنی کہ گیزر ہے گیزر نہیں، جس کے پاس گیزر نہیں ہے گرم پانی کے اہتمام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر سردی میں اسے کانپتے ہوئے اللہ تعالی گھر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اصل خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ میں اس مشکل وقت میں اللہ تعالی کی عبادت کر سکوں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اصل خوشی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہوتی ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیتا نہ اس وقت ہم درس دے رہے ہوتے نہ آپ سن رہے ہوتے، ہم اس قابل نہیں ہیں، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نبی, باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, تعمیر بھی کعبے کے الگ حکم کے مطابق کی, پتھر بھی الگ حکم کے مطابق رکھے گئے, پھر بھی دعا یہ کرتے ہیں انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, سر جھکائے ہوئے, دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جب بھی کوئی عمل کرو نا تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرو. یا نہ کرو میں نے بڑا عمل کیا ہے, نہیں عمل تو کر لیا, کیا قبول ہوا کہ نہ ہوا بات اس کی. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اے ابراہیم اب حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ, صفا کی پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے لوگ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا, حج کرو اللہ کے گھر کی طرف, حج کرو. تین مرتبہ یہ کہتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض ہے اللہ تعالیٰ میرے آواز کہاں تک جائے گی, اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے, اور یہ آواز جو ہے پوری دنیا میں ایسے پھیلی کہ پوری دنیا سے لوگوں نے لبیک کہا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو پیٹ کے اندر بچے تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دیا, نطفے کی شکل میں نطفوں تک یہ آواز پہنچی, یہ اعلان پہنچا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام 137 سال کی عمر تک زندہ رہے, ان کی عمر 137 ایئرز, اور اس عرصے میں یعنی تقریباً 48 سال اپنے والد صاحب کے ساتھ رہے, 48 کی عمر تک. ان کے بعد میں پھر ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی طرف آتے, دو مرتبہ آئے, ایک مرتبہ آئے گھر میں نہیں تھے, اہلیہ سے پوچھا کہاں گئے, اور وہ جانتے تھے کہ یہ ابراہیم صاحب کے والد ہیں, کہ اسماعیل السلام کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام. جو گھر میں گئے تو ان کے اہلیہ نے ان کا استقبال کیا, انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے, انہوں نے کہا کہیں پہ گئے, آپ لوگ کیسے رہتے ہیں, تو اس نے جواب میں جو بھی تنگی تھی جو بھی پریشانی ہو بیان کیا کہ ہم بہت تنگ ہیں, بہت پریشانی ہے, وقت کی چیز ملتی نہیں ہے, کافی پریشان ہے. تو انہوں نے کہا جب اسماعیل واپس آئے تو انہیں یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی جو چوکاہٹ ہے اسے تبدیل کر لو. چلے جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی شخص یہاں پہ آیا ہو, کہتے کوئی آیا تھا, کہتے ہیں بزرگ آیا تھا, اس طرح کی سوچ کا حلیہ تھا, کہتے کوئی پیغام دے کے گئے, کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکاہٹ کو تبدیل کرو, کہ دمول میرا والد تھا اور مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دوں, تمہیں طلاق ہے, فوراً طلاق دے دی. فرم بردار اولاد, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والد کیا طلاق دے دو, بیوی کو طلاق دے دو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایمان دیکھیں, اور یہ جانتے کہ میرا والد نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے حکم نہیں دیتے. دوسری مرتبہ آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, پھر اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتے, ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے دیکھتے ہیں کہ دوسری بیوی ہیں, پہچان لیتے ہیں لیکن وہ بیوی نہیں پہچانتے, تو ان کے استقبال کرتے ہیں, بٹھاتی ہیں, حال پوچھتی ہیں. جب وہ ان سے حال پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کیسے, رہن سہن کیسا ہے, کہتے ہم خیر گئے الحمدللہ, اللہ کو شکر کرتی ہیں, جیسے بھی حال ہے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے اسماعیل گھر میں ہے تو یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کے چوکاٹ کو مضبوطی سے رکھو, اس مزید مضبوط کرو. چنانچہ چلے جاتے ہیں واپس, اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں گھر میں محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی شخص آیا ہو, تو سوال کرتے ہیں کہ کوئی شخص آیا تھا, کہتے ہیں جی ہاں آپ کا والد آئے تھے اور کوئی پیغام دیا, جہاں کہتے پیغام دیا تھا, وہ کہا کہ گھر کی چوکاٹ جو ہے اسے مضبوط کر دو. فرماتے ہیں وہ میرے والد تھے اور گھر کی چوکاٹ آپ ہیں, مجھے حکم دے کے گئے کہ میں آپ کے ساتھ جو ازدواجی رشتہ ہے اسے مزید مضبوط بناؤں, اور دیکھیں کہ گھر کے اندر گھر کی رازدار عورت ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے. اگر بیوی ہی گھر کے راز اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کو سناتی رہے, میرے بھائیوں اور بہنوں, ایسی عورت کوئی عزت نہیں ہوتی, یاد رکھیں, نہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور نہ مخلوق کے ہیں. دیکھیں پریشانی تکلیفیں مشقتیں دنیا میں ہیں تو یہ ساتھ رہیں گے. واللہ امیر بھی خوش نہیں ہے. آپ تو غربت کی شکایت کرتی ہیں, بھوک کی شکایت کرتی ہیں, جو امیر ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. امیر عورت اگر خاوند سے خوش ہے, جا کے پوچھ لیں ان سے, اگر پیسوں میں اور امیری میں ازدواجی زندگی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ امیر انبیاء ہوتے اور اللہ کے اولیاء تو صحابہ کرام ہوتے. نہیں, پیسوں میں سے کوئی تعلق نہیں, اصل خوشی دل کا اطمینان اور سکون ہوتا ہے. اور جس گھر میں ایمان ہو, اتباع سنت کا ماحول ہو, توحید کا ماحول ہو, اس گھر میں تمام سکون ہوتا ہے. ہاں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو متقی پرہیزگار ہیں, جو متقی سنت, جو سلفی ہوں, گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. یہ کس نے کہا؟ جھگڑے ہوتے ہیں. جہاں پر پیار ہے اس پیار کی ایک ریفلیکشن جو ہے وہ جھگڑا بھی تو ہے. آپ تب اس چیز جھگڑتے ہیں جس کی قیمت ہوتی ہے نا. غیر قیمتی چیز کبھی جھگڑتے ہیں آپ؟ جس چیز قیمت نہیں ہوتی, حقیقی چیز کے لیے کوئی جھگڑتا ہے؟ ہمیشہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے کسی قیمتی چیز کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ اس دیوار زندگی میں کوئی قیمت ہے, لیکن یہ جھگڑے کی حد تک ہونے چاہیے. جو بھی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے وہ پھر مصیبت بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہے. تو اس مصیبت اور عذاب سے بچیں, اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنائیں. واللہ بعض گھرانے ایسے نعوذ باللہ کہ آگ ہی آگ ہے, ہر طرف جہنم بنی ہوئی ہے. اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے جہنم بنانے والے ہیں. باہر والے آپ گھر میں آ کے آگ نہیں لگاتے جب تک خود آپ اپنے گھر میں چنگاری, پہلی چنگاری آپ سے ہوگی, پھر باہر والے کے پیٹرول ڈالتے. باہر والے پیٹرول ڈالتے رہے, چنگاری نہ ہو تو کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عجب بات ہے کہ چنگاریاں کیا آگ ہم لگاتے ہیں اور پھر دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس آگ کو اور بڑھاتے رہے اور بڑھاتے رہے, اور جلتے ہم خود ہیں, لوگ تماشا دیکھتے ہیں. میرے بھائی اپنے گھر کو مضبوط رکھیں. غلطیاں ہوتی ہیں, میاں سے غلطی ہوتی ہے بیوی معاف کر دیں, بیوی سے غلطی ہوتی ہے میاں معاف کر دیں, بچوں سے غلطی ہوتی ہے والدین معاف کر دیں, والدین سے غلطی ہوتی ہے بچے معاف کر دیں. معاف کرنے والے ہم کب بنیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں گھر میں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر ہم خاموشی کر معاف کرتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جس چیز کی گنجائش ہے معافی کی اس کو تو معاف کریں. ہم تو چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں. آج کھانا دیر سے کیوں پکا ہے, آج پانی ٹھنڈا کیوں نہیں ہے, آج یہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی, آج گھر کے کچن میں گرمی, آج اے سی ٹھیک نہیں کروایا, آج یہ بھی باتیں ہیں جھگڑنے کی. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے, دیر ہو گئی, انسان بھول گیا ہے, کوئی چیز نہیں لے کے آیا ہے, بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے, بچے نے کوئی چیز توڑ دی ہے, بیوی سے کوئی خطا ہو گئی ہے, خاوند سے خطا ہو گئی ہے. بھئی ہم ہیں خطا کار, غلطی تو ہوتی ہوگی ہم سے, لیکن اپنے پیاروں کو معاف نہیں کریں گے ہم تو پھر کس کو معاف کریں گے؟ ہم معاف تو کرتے ہیں, راستے چلتے کہ ہمیں کوئی مکہ ہمارے گالی تو معاف کرتے تھے, پھر کوئی طاقت اور ہوتا ہے وہاں پر ہمارے نہیں چلتے. ہمارے بازوں کا زور ہمارے پر گھر والوں پہ ہوتا ہے. بیوی ہے, کوئی اس کا ہے نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, مارنے کے لیے تیار ہے, گالی دینے کے لیے تیار ہے, بےزتی کرنے کے لیے تیار ہے. بچے ہیں, غلطی ہو گئی ہے, مارنے پیٹنے میں تیار ہو جاتے ہیں. کوئی برداشت کی کوئی مادہ باقی نہیں رہا الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان چیزوں سے بچیں, اپنے گھر کو اپنے گھر سمجھیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں. واللہ گھر مسکن ہوتا ہے جس میں سکون ملتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر میں سکون محسوس کرتے ہیں. اور کتنے گھرانے ہیں جن میں واللہ سکون نہیں ہے. کئی ٹیلی فون آتے ہیں, کئی لوگ ملتے ہیں, کئی لوگ اپنے یہ مصیبتیں ظاہر کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیا کریں. طلاق کے ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور گھر کے اندر جو حالات وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے اپنے گھر کو اپنے گھر سمجھیں اور ان قصوں سے عبرت حاصل کریں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو کس طریقے سے اپنے گھر میں رہتے تھے. بھوک ہے, پیاس ہے, جیسے بھی, گھر کی عورت گھر کی ذمہ دار ہے, گھر کی عورت گھر کی رازدار ہے. گھر کی عورت کی عظمت اس کے پردے میں, اس کی عزت اس کی رازداری میں. جب یہ راز فاش کر دیتی ہے, جب یہ اپنے گھر میں بے پردگی کا عالم بنا لیتی ہے, وہ خود بھی بے پردہ ہو جاتی ہے, پھر نہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کو قیمت رہتی ہے, نہ معاشرے میں اس کو قیمت رہتی ہے. یہ جو عورتیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہیں, اور آپ کو اکساتی رہتی ہیں، ہاں اچھی بات ہے یوں کرو یوں کرو، اور غیبت اور چغل خوری میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، واللہ مصیبت میں کوئی کام نہیں آتا ہے. یہی ہوگی کل جن کی بات آج آپ نے مانی ہے اور طلاق ہو گئی ہے، یہی کل ہوگی جو آپ کو مذاق اڑیں گی اور کہیں گے دیکھو اتنی بری عورت ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آپ کا اپنا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا خاوند، یہ تمہارے بچے ہیں. وہ یاد رکھیں، مرد حضرات بھی سن لیں، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں. ہر بندہ اپنی ذمہ داری خود سوچے اور دیکھے کہ میرے اوپر کیا واجبات ہیں، کیا ذمہ داری ہے، ان کو اپنائے. اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس رشتے کو کمزور کریں، اس ازدواجی رشتے کو، یا اولاد اور والدین کے رشتے کو کمزور کریں، یا کوئی دراڑیں پیدا کریں، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے دیکھو اور ڈھونڈو اور ان کا خاتمہ کرو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دوسری اولاد بھی دیتے ہیں سارہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں کرتا. سارہ علیہ السلام خواہش تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، تو تقریباً جب عمر ابراہیم علیہ السلام کے ایک سال کے ایک سو سال کے قریب ہوتی ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹے سے نوازتا ہے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماعیل، اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام تک بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ 12 بیٹے عطا فرماتا ہے، 12 بیٹے. اور ان میں سے ایک بیٹے میں سے جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سے جو اہم پیغام ہے میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر. نمبر دو، جہالت ناکامی کا دوسرا نام ہے. نمبر تین، ماحول کا تربیت پر بنیادی اثر ہوتا ہے. نمبر چار، محفوظ وہی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. نمبر پانچ، کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے. نمبر چھ، اکیلا انسان بھی امت کے برابر ہوتا ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. نمبر آٹھ، دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلے توحید کی دعوت. نمبر نو، دعوت اور تبلیغ کی بعض بنیادوں کا بیان. نمبر ایک، علم اور بصیرت. نمبر دو، حکمت. نمبر تین، موعظہ حسنہ. نمبر چار، جدال بالتی احسن. نمبر پانچ، نرمی. نمبر چھ، بردباری. نمبر سات، صبر. نمبر آٹھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. نمبر نو، ابتداء اپنے گھر سے. نمبر دس، دعوت الفطر عبادت ہے، اور عبادت کا قیام اس کے ارکان اور شرطوں سے ہوتا ہے. نمبر دس، دسواں جو فائدہ ہے پیغام، دعوت تبلیغ کے لیے جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. دعوت تبلیغ اکیلے انسان بھی کر سکتے ہیں اور جماعت کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط نہیں ہے. نمبر گیارہ، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. نمبر بارہ، عقلی دلائل سے حق ثابت کرنا مشروع ہے، بشرط یہ کہ عقل نقل پر مقدم نہ کیا جائے. نمبر تیرہ، شرک کا خطرہ ہر زمانے اور ہر جگہ پر. نمبر چودہ، اعتکاف یا مجاوری عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں کا حق ہے، اور جس نے بھی اعتکاف غیر اللہ کے لیے کیا تو اس نے شرک کیا. نمبر پندرہ، بتوں کی مجاوری شرک ہے. بتوں کی مجاوری یا مزارات کی مجاوری، یہ سب شرک ہے. نمبر سولہ، گزرے ہوئے بزرگوں کا عمل حجت نہیں ہے. نمبر سترہ، گزره ہوئے گزرے لوگوں کو حجت ماننا مشرکین کا منہج اور طریقہ ہے. نمبر 18, ضرورت کے وقت ہیلے سے کام لیا جا سکتا ہے, ہیلوں سے کام لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ فرعون علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سارا میری بہن ہے, جب فرعون نے اپنے بندے بھیجے اور یہ کہا کہ اگر خاوند ہے تو قتل کر دینا, اگر بہن ہے تو چھوڑ دینا. یہ سب قصے میں بیان کر چکا تھا. تو یہ ہیلا تھا. حقیقتاً ہیلا کیا ہے کہ مسلمان بہن تو ہے, کیونکہ ابن حسن فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس روح زمین پر آپ کے میرے کوئی مسلمان نہیں ہے, تو اس اعتبار سے آپ میرے مسلمان بہن ہیں. تو ہیلا جو ہے شریعت میں ہیلے کی گنجائش ہے. نمبر 19, جھوٹ حرام ہے اور ہیلا اور جھوٹ میں فرق ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو جھوٹ منسوب ہیں حقیقتاً وہ جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 3 جھوٹ بولے, جسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. تو حقیقتاً ان کی عظمت ہے کہ انہوں کو جھوٹ سمجھا ہے, حقیقتاً سارے ہیلے تھے, جھوٹ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کا مقام دیکھیں آپ کہ ان کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. نمبر 20, ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کا اقرار کیوں کیا؟ نمبر 1, ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بلند مقام کا ثبوت ہے, جس نے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. نمبر 2, کہ جھوٹ کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ ہیلے میں کہیں پہ جھوٹ نظر آتا ہے, جب ہیلا کرتے تو حقیقت کے خلاف. جھوٹ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا, یہ حقیقت کے خلاف ہی تو تھا لیکن جھوٹ نہیں تھا. جھوٹ کا لفظ اس لیے یعنی بیان کیا گیا کہ پتہ چلے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جسے بچنا چاہیے. وہ تیسرے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان, اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سارا کچھ کیا, لیکن پھر بھی اسے جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. نمبر 21, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ دعا, یہ عظیم دعا خطرے سے اور شدت سے بچنے کے لیے, یعنی کوئی زلزلے کا خطرہ ہو, جیسے آج کل بارشوں کے خطرے, سیلاب آنے والے ہیں, سیلاب کا خطرہ ہو, یا کوئی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو, کوئی دشمن کے غلبے کا خطرہ ہو, تو یہ دعا بڑی زبردست اور قیمتی دعا ہے, مجرد دعا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ اپنے امان میں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو رکھ دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے. نمبر 22, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت. نمبر 22, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت جو ہے وہ ہر مصیبت میں نجات دلاتی ہے. نمبر 23, پورے کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے, کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے آگ کو حکم دے آگ جلائے, اور جب چاہے آگ کو حکم دے آگ نہ جلائے. نمبر 24, ابراہیم علیہ السلام معجزوں میں سے معجزہ یہ تھا کہ آگ ان کے لیے برد اور سلام بن گئی. نمبر 25, باطل کا اندھیرا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, حق کے نور کے سامنے اس کا کوئی وجود نہیں رہتا. نمبر 26, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر لوگوں کو ناگوار گزرے. نمبر 27, دنیاوی طاقت سے دینی طاقت سے کمزور ہے, اور غلبہ ہمیشہ دنیاوی طاقت کا ہی ہوتا ہے, دینی طاقت کا ہی ہوتا ہے. نمبر 28, بڑائی اور بلندی مال و دولت یا بادشاہت میں نہیں بلکہ علم ایمان اور توحید میں ہے. نمبر 29, دینی یا اسلامی اخوت رشتے یا نسب کی اخوت سے بڑھ کر ہے, نمبر 30 مشکل کشا اور حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. نمبر 31 اسماعیل اور حاجہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت, اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہیں, اور اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے جو کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام پہلی اولاد ہیں. نمبر 32 سوکروں کے بیچ میں غیرت اور جیلسی جو ہے وہ ایک طبعی چیز ہے اور بشریت کے تقاضے میں سے ہے, اور ازدواجی رشتے کی قوت کی نشانی ہے. نمبر 33 اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, خاص طور پہ جب اولاد نیک اور صالح ہو, اور اس لیے جب بھی دعا کی جائے تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی جائے. نمبر 34 مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر حکم میں آمنا و صدقنا کہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. نمبر 35 اللہ تعالیٰ پر توکل کی اہمیت اور فضیلت کا بیان. نمبر 36 حج آل ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی یاد دہانی ہے. نمبر 37 سب سے زیادہ مشکل امتحان اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام سے لی گئیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جتنے زیادہ ایمان مضبوط ہوگا, جتنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اتنے ہی یہ آزمائشیں زیادہ ہوتی رہیں گی. نمبر 38 سارے انبیاء علیہ السلام آزمائشوں میں اور امتحانوں میں کامیاب رہے, کوئی بھی نبی ناکام نہیں ہو, یاد رکھیں یہ بنیادی بات ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, مشکل سے مشکل امتحان تھا, جان چلی گئی لیکن کامیابی ضرور ملی, کیونکہ بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا لیکن ان کے قتل ہونے سے ان کا جو اصل مشن تھا وہ باقی رہا کہ نہیں, ان کی اصل دعوت باقی رہی کہ وہ باقی رہی ہے, تو وہ غالب ہوئے مغلوب کبھی نہ ہوئے, کامیاب ہوئے ناکام کبھی نہ ہوئے. نمبر 39 وہ ابراہیم الذی وفا, اللہ تعالیٰ کی گواہی کہ ابراہیم علیہ السلام وفا کی, اور یہ بڑی عظمت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے قرآن مجید میں کہ ابراہیم نے وفا کی, یعنی ہر آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا رہا. نمبر 40 انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے اور وحی ہوتے ہیں. نمبر 41 کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کا شرف ابراہیم اور اس میں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور مومن کے ایمان کے نمبر 42 مومن کے ایمان کے تقاضا ہے کہ جب وہ کوئی نیک اور صالح عمل کرے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اور مغرور نہ ہو. نمبر 43 انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. نمبر 44 کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. نمبر 45 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے, ورنہ آزمائش سے کوئی فائدہ باقی نہ رہتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آخر میں ایک چیز میں بتا دوں, یہ جو قصہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جس جگہ پہ ذکر کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں, اور آیت نمبر 135 اور 129 میں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 میں, سورۃ الانعام آیت نمبر 74 میں, 74 میں, سورۃ التوبہ آیت نمبر 114 میں, سورۃ الزخرف 26 سے 28 تک, سورۃ مریم 41 سے 48 تک, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25, اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 سے 68 تک, 52 سے 68 تک, سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 سے 102 تک, سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16 17 اور 24, سورة الصافات 97 سے ننانوے تک اور 102 سے 212 تک سورة ابراہیم میں اکثر سورت میں یہ قصہ موجود ہے, یعنی 35 37 38 آخر تک. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.